الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح کی کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت زیر بحث تھی، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک مقرر ہے. اس کے بعد یہ استثناء بیان فرمایا کہ روزے کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی. الصوم لی وانا اجزی بہی، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ دین میں جتنے ایجابی یا سلبی احکام ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے جتنے اوامر و نواہی ہیں، ان سب کے پیچھے عقلی مقدمات، فطری مقدمات یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے دائرۂ علم یا دائرۂ اختیار میں آتی ہیں. یہ واحد چیز ہے یا تنہا عبادت ہے جس میں ہم اس طرح کے کسی محرک، کسی استدلال کے بغیر، محض اپنے پروردگار کے حکم پر اور اس کے لیے اپنی بعض جبلی ضرورتوں پر پابندی لگا دیتے ہیں. چنانچہ یہی بات خود روایت میں بیان ہوئی ہے. فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ید و شہوت ہو و تام ہو من اجلی، اس لیے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت کے تقاضے بھی پورے کرنے سے رک جاتا ہے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے صرف میرے لیے. من اجلی، ظاہر ہے کہ ہم نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، حج و عمرہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ در حقیقت وہی پہلو ہے جس کو من اجلی میں بیان کیا ہے، کہ اس کے لیے کوئی محرک انسان کے اندر موجود نہیں ہے، نہ عقلی نہ فطری، یہ سب وہ میرے لیے کرتا ہے. لسائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، دو فرحتیں ہیں. فرحت عند فطر، ایک وہ راحت، وہ فرحت، وہ خوشی جو اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے پروردگار کے لیے اپنی شہوت پر پابندی لگاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اور یہ چونکہ جبلی تقاضے ہیں تو یہ اندر سے زور کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، اس کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب روزے کھولے جا سکتے ہیں، تو یہ گویا اس کے پروردگار کا اعلان ہوتا ہے. وہ اس موقع کے اوپر جب روزہ کھولتا ہے اور اس طرح سے اس آزمائش سے نکلتا ہے تو اسے فرحت حاصل ہوتی ہے دونوں پہلوؤں سے. یعنی ایک تو جبلی پہلو ہے، انسان نے اگر کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور انسان نے اگر اپنی بعض جبلی چیزوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے تو پابندی اٹھنے کی خوشی ہوگی ہر شخص کو، فرحت ہوگی. اور دوسری جانب یا دوسری جہت سے یہ بھی کہ میں نے اپنے پروردگار کے حکم پر یہ دن گزار دیا، یعنی اس میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں اپنی طرف سے حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر بیٹھا. تو دونوں چیزوں کی خوشی ہوتی ہے. میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت لازم کی تھی، یہ اس کی اطاعت کا اظہار تھا اور میں اس اطاعت کے حکم پر پورا اترا، اور اب میرے لیے راستہ کھل گیا، اب میں اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق کھا پی سکتا ہوں، اپنی شہوت پوری کر سکتا ہوں۔ فرحتن اندہ فطرے، اور فرمایا و فرحتن اندہ لکائے رب، اور دوسری فرحت اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب روزے کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ انا عجزی بہی، میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں جب دوں گا تو وہ نحال ہو جائے گا، تو یہ ایک بڑی بشارت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے موقع پر اگر اسی طرح سامنے آتی ہے اور ہماری کوئی سرکشی، ہمارا کوئی گناہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، تو بڑی فرحت ہوگی۔ اس سے بڑی فرحت تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کی آنکھ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھلی تو اسے بشارت مل گئی، اس کے لیے کوئی مواخذے کا معاملہ نہیں ہوا، اس سے بڑی کوئی فرحت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں، یعنی ایک وہ جو اس کو شام کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو حاصل ہوتی ہے، اور پھر ایک وہ بلکہ سب سے بڑھ کر وہ جو اس کے پروردگار کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اس کو حاصل ہوگی۔ وَلَا خُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ یہ جو روزے دار جب کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے منہ سے ایک طرح کی ہوا سی نکلتی ہے جو بعض اوقات تھوڑی ناگوار بھی محسوس ہوتی ہے، اس کو آپ بو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلَا خُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ یعنی منہ کی ہوا کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ خلوف کا مطلب ہے تغیر و راحت الفم، تو یہ چیز جب تبدیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ روزے دار کے منہ کی ہوا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کستوری کی ہوا سے، خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ کو یہ اتنی پسند ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے اپنے منہ پر تالا لگانے کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ تو بظاہر جو چیز خود انسان کو یا کسی دوسرے کو ناگوار بھی ہو سکتی ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں، تو اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کو وہ خوشبو کی طرح ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مجاہد جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو اگرچہ وہ گرد و غبار سے اٹ جاتا ہے، عام حالات میں نہانے دھونے سے جو صفائی حاصل ہوتی ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتی، ایسا ہی معاملہ حج میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب صورتیں اس لیے پسند ہیں کہ گویا بندے نے اس کے لیے یہاں بھی اپنے ذوق تک کو قربان کر دیا، اور اللہ کے حضور میں پیشی، اللہ کے ساتھ ملاقات کی خواہش میں اپنے اوپر یہ پابندی لگائے رکھی۔ والصیام جنہ، اور روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مجاز کا اسلوب ہے، مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک وقایا ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو کسی چیز کو ڈھال بنا کر بچاتا ہے، تو روزے کا معاملہ بھی یہ ہے۔ یہ گویا ایک طرح کی آڑ ہے، کس چیز میں؟ یہ معاصی کے مابین حائل ہو جاتا ہے، گناہوں کے مابین۔ یعنی انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ میں اللہ کے لیے اپنے بھوک پر، اپنی پیاس پر پابندی لگائے ہوئے ہوں، تو پھر وہ دوسرے گناہوں کی طرف بھی رغبت نہیں پیدا کرتا۔ تو یہ چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ یعنی ڈھال سے تعبیر کیا۔ اگر فی الواقع آدمی صحیح شعور کے ساتھ روزہ رکھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح نماز ہے، نماز پانچ وقت جب انسان پڑھتا ہے تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ ایک احساس ہوتا ہے انسان میں کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، مجھے وضو کرنا ہے، اگر کوئی دوسری صورت لاحق ہے تو غسل کرنا ہے۔ تو یہ چیز محض نماز کی تیاری کے پہلو سے بہت سی برائیوں کے لیے حجاب بنتی ہے۔ تو روزہ تو گویا پورا کا پورا دن ہے، اور اگر مجموعی ہے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی راتیں بھی اسی طرح آدمی کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو بس سیاب و جنہ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرٌ صَائِمٌ. یہ اسی کی وضاحت کی ہے، یعنی روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی روزے سے ہو، روزے کے دن اس کو چاہیے کہ وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے. گویا یہ نہیں ہے کہ صرف بیویوں سے ملاقات نہیں، بلکہ اس طرح کے تمام رجحانات پر بھی پابندی لگانی چاہیے. وہ کوئی شہوت کی بات نہ کرے، کوئی ہذیان نہ بکے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ گالم گلوچ پر اتر آئے یا لڑنا چاہے تو یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ ان نمرون صائم، میں روزے سے ہوں. یعنی گویا اس طرح روزے کو کسی برائی کے لیے ڈھال بنا دے، حجاب بنا دے. جب کوئی دوسرا شخص یہ ترغیب دے یا ماحول میں کوئی ترغیب ہو تو وہ اپنے باطن سے بھی یہی کہے، اور اگر ظاہر میں ضرورت ہو تو اس وقت بھی یہی کہے کہ بھائی تم اگر گالم گلوچ پر اتر آئے ہو، یا تم لڑنا چاہتے ہو، یا تم مجھے کسی بری چیز کے لیے برانگیختہ کر رہے ہو، تو میں اس سے انکار کرتا ہوں، اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. یعنی میں نے اپنے پروردگار کے لیے اور اپنے پروردگار کی اطاعت کے جذبے سے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. جب میں اس کے حکم کے امتثال میں کھا پی نہیں رہا اور اپنی جائز ضرورتوں کو بھی پابند کیے بیٹھا ہوں، تو میں اس طرح کی غلطی کیوں کروں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام دنوں میں انسان یہ غلطیاں کرتا رہے. یہ تو روزہ ہے ہی اس لیے کہ انسان کے اندر تقوی کی خو پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. یعنی ایک طرح سے جیسے ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو سارے انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. یعنی آپ میدان جنگ میں اترنا چاہتے ہیں تو تربیت، آپ کوئی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں تو تربیت، آپ کسی علم اور فن کو سیکھتے ہیں تو تربیت، تو ہر جگہ آپ کو اس سے گزارا جاتا ہے. تو ہمارے دین میں کس چیز کے لیے تربیت کرنی ہے؟ تقوی کے لیے، یعنی اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیرو بن جائیں، اللہ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں. یہ چونکہ روزے کا بلکہ پورے دین کا مقصد ہے، تو روزہ اس کے لیے ہماری تربیت کرتا ہے. یعنی روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز راسخ ہو جائے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے کسی امر کے سامنے اس کے لیے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کہے کہ ان نیمرون سائم، کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، اور روزے والا کبھی گالی نہیں دیتا، کبھی ہذیان نہیں بکتا، کبھی واہی تباہی کوئی بات نہیں کرتا، کبھی شہوت کی کوئی باتیں نہیں کرتا. یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے تنبیہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اور اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ انجام دے. عن ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین و مردت الجن. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، یعنی جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، تو اسی وقت سے شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو سرکش جن ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ عطف الخاص علی العام ہے، یعنی شیاطین جن اور خاص طور پر جو ان میں سے سرکش ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں اللہ کی کیا عنایت ہوتی ہے، وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں. فَلَمْ يُفْتَ مِنْهَا بَاب، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَاب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا. یہ ظاہر ہے بہت خوبصورت تعبیریں ہیں کہ گویا اس مہینے میں یا جب روزے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب یا مواخذے کا پہلو ہے وہ بالکل اسے پش ڈال دیا جاتا ہے، بندوں کو بس جنت کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کی عنایات ہوتی ہیں، یہی در حقیقت وہ تعبیر ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، نیکی کا، خیر کا، اللہ سے تعلق کا ایک غیر معمولی ماحول ہے جو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہی چیز ہے جو اس سے پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، اللہ کی عنایتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذوف کا لحاظ کرتے ہوئے یہ دن یا اوقات مقرر کیے ہیں جن میں اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، جن میں شیاطین کو بھی روکا جاتا ہے اور جن میں ایک عام رغبت خیر کی طرف پیدا کی جاتی ہے تاکہ بندے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اپنے لیے اعلیٰ درجات حاصل کر لیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔
ہم سب دوبارہ حاضر خدمت ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بحث ہمارے یہاں اکثر ہوتی ہے، خصوصاً مذہبی حلقوں میں، کہ ریپ کے محرک کو بے حیائی کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بے حیائی کا جب تک سد باب نہیں ہوگا، روک تھام نہیں ہوگی، ریپ اس وقت تک نہیں رکے گا۔ گزشتہ دنوں کچھ سیاسی زعما نے بھی اس پر زور دیا، ہمارے مذہبی علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ریپ کا محرک معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی ہے، اور قرآن مجید نے جو اخلاط و مرد زن کے آداب بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے سے کیا ریپ کو روکا جا سکتا ہے؟
یہ ایک مریضانہ نوعیت کی ذہنیت ہے جس کا اظہار بعض اوقات ریپ کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت سے مجرم ذہن کے لوگ چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو محرکات تو ہر چیز کے دنیا بھر میں ہوتے ہیں، دسیوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو اس مجرمانہ عمل کی وجہ قرار دینا تو کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک میں اس کے واقعات ملتے ہیں، تو آپ وہاں تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں موجود تھیں۔ تو اس کے محرکات میں دسیوں چیزیں ہیں، آپ کسی بھی جرم کے محرکات کا اندازہ لگائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں لوگوں کی تربیت کیسے ہوئی ہے، ان کے معاشی حالات کیسے ہیں، ان کو اچھا ماحول میسر ہے یا نہیں ہے، دسیوں چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ ان چیزوں کو گنوا کر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جرم کا باعث یہ چیز بن گئی ہے، اس کو بالکل متعلق نہیں کرنا چاہیے اس سے۔ یعنی یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، بدترین نوعیت کا مجرمانہ فعل ہے۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو آپ قتل کر دیں اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ کسی عورت کی عزت، عصمت اگر خدا نخواستہ اس طریقے سے لوٹ لی جائے تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اس کی پوری شخصیت کس طرح قتل ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی عذر کسی بھی شخص کو پیش نہیں کرنا چاہیے، نہ علماء کو، نہ دانشوروں کو، نہ سیاستدانوں کو۔ پورے معاشرے کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس طرح کے مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ وہ جرائم کہ جو عام محرکات کے تحت صادر ہو جاتے ہیں ان میں تو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کسی رعایت کا سوال نہیں ہوتا۔ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بہرحال کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ریپ کرنے والے یا فساد پیدا کرنے والے مجرم، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو ان کے بارے میں کارروائی ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے، اور پورے معاشرے کو کرنی چاہیے۔ البتہ یہ درست ہے کہ خود قرآن مجید نے جو سزائیں بیان کی ہیں اس کی، اس میں یہ رعایت ملحوظ ہے کہ بعض اوقات عمر، بعض اوقات انسان کی تربیت کا فقدان، اور اس طرح کی بعض چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر سزا میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ فلاں چیز کا محرک ہے، اس وجہ سے اس کا لائسنس مل گیا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بالکل ساتھ یہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بعض ہدایات دی ہیں، مردوں کو بھی بعض ہدایات دی ہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو۔ یہ ہدایات سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں، ان کو ریپ سے متعلق کر کے کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو عام زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ملنے میں، ملانے میں، دفتروں میں کام کرنے میں، گھروں میں، مجالس میں، ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں، اور وہ ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانے ہیں، وہ ہر مسلمان عورت کو سیکھنے ہیں، ان کا اہتمام کرنا معاشرے میں بحثیت مجموعی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے. اس کو اس کے ساتھ وابستہ کر کے بیان کرنا یہ آخری درجے کی شکاوت ہے. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو اور یہ بات بیان کی جائے تو یہ خود اس خاتون کے لیے اور باقی خواتین کے لیے کس درجے تکلیف دہ ہو سکتی ہے. تو میرے نزدیک ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک، عام طور پر جو بات کی جاتی ہے اس میں بیان یوں کیا جاتا ہے کہ اگر فحاشی ہوگی معاشرے میں، بے حیائی ہوگی، عریانی ہوگی، تو اس سے ہم کسی شخص کو دعوت گناہ دے رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ نے سد باب کرنا ہے تو پہلے معاشرے کو ٹھیک کریں، خواتین برقعے پہنے، پردہ کریں، لوگوں کے سامنے نہ آئیں تاکہ ان کے جنسی جو جذبات ہیں ان میں ہیجان پیدا نہ ہو، اشتعال پیدا نہ ہو اور پھر نتیجے کے طور پر ریپ نہ ہو.
دیکھیے، میں آپ سے خدمت میں یہ عرض کر چکا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے مال کو، اپنی دولت کو تجوریوں میں بند کر کے رکھیں، تو یہ چوری کے لیے جواز نہیں بن جاتا. مال کی حفاظت میں کرتا ہوں، ایسے ہی ہر خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے. یعنی جو چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس، کیا ہم یہ کہیں گے کہ کوئی آدمی اگر میرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جائے تو ہم یہ کہیں گے جی آپ تالا لگا کے رکھا کریں؟ یعنی تالا تو لگا کے ویسے ہی رکھنا چاہیے، وہ ایک الگ ہدایت ہے. دو چیزوں کو ملانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے بہت سی چیزیں کہتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ جرم کے محرکات ختم کرنے چاہیے، تو بتاتے ہیں نا کہ تعلیم دینی چاہیے، معاشی حالات بہتر کرنے چاہیے، ماحول کو اچھا کرنا چاہیے. اسی ذیل میں آپ بیان کریں یہ چیزیں. قرآن مجید نے جب ان کو بیان کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا بیان کی. یہ بیان کی کہ ایسا نہ ہو کوئی تمہیں ریپ کر لے. یہ کہا کہ ذالک اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے. یعنی وہاں خطاب اس خاتون سے ہے یا اس مرد سے ہے جس کو مرد و زن کے اختلاط کے یہ آداب بتائے جا رہے ہیں. اس سے کہا جا رہا ہے کہ خود تمہارے اندر اس سے برے رجحانات نہیں پیدا ہوں گے، تمہارے لیے یہ چیز طہارت کا باعث بنے گی، اس لیے کہ ہمارے دین کا مقصود ہی پاکیزگی ہے. تو یہ بیان کیا ہے. البتہ وہ خصوصی ہدایات جو سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ اسی طرح کے اوباشوں سے بچانے کے لیے بعض ہدایات دی گئی ہیں، اور وہ ہدایات اس سے بالکل مختلف نوعیت کی ہیں. یعنی ان میں یہ بتایا گیا کہ اپنی شناخت قائم کرو تاکہ اگر یہ کوئی بہانہ بنا کے تم پر دراندازی کی کوشش کریں تو ان کا محاسبہ کیا جا سکے. یعنی وہاں مجرم کی طرف رجحان ہے، اور خواتین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شناخت قائم کریں، یعنی کوئی بہانے باز اس طریقے سے ان پر حملہ آور نہ ہو جائے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایات تمہیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے لیے طہارت کا باعث بنے. تو قرآن مجید نے دونوں جگہ پر دو مختلف اسالیب اختیار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ کون سی چیز کس سے متعلق ہے. تو ہمیں جو لباس کے لیے یا اختلاط مرد و زن کے لیے آداب سکھائے گئے ہیں، وہ ایک پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہے. وہ میری اور ایک عورت کی طہارت قلب کا ذریعہ ہے. وہ ہمارے اپنے وجود کو پاکیزہ بناتے ہیں. میں جب لباس پہنتا ہوں تو لباس میں قرآن مجید نے جیسے بیان کیا، اپنے اندر اس احساس کی تسکین کے لیے پہنتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، میرے اندر کوئی برا میلان نہ پیدا ہو، اور اس کے ساتھ یہ میرے لیے زینت کا سبب ہے. تو لباس ہو، آداب ہوں، یہ ساری چیزیں اصلاً انسان کی اپنی طہارت کے لیے ہوتی ہیں. جو چیز جس مقصد کے لیے اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں، کچھ مختصر سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ لائف کوسچنز بھی میری کوشش ہوگی میں لے لوں. یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی فجر کا جو عام طور پہ وقت ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے؟ اور اسی زمن میں بھی بتائیے گا کہ یہ بہت اختلاف رہتا ہے کہ کس وقت سحری کا خاتمہ کرنا چاہیے، اذان کے وقت، اذان سے تھوڑا پہلے، نماز سے پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بارے میں کیا؟
نہیں، دیکھیے جو بات قرآن مجید نے کہی ہے وہی ہے، اس میں کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی. یعنی فجر کا وقت ہے جس کے ساتھ روزہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی روزہ رکھنے کی جو کچھ بھی آپ نے کھانے پینے کے لیے کرنا تھا اس پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو وہ تو خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے. اب یہ ہے کہ فجر کس وقت ہوتی ہے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سائنس کا مسئلہ ہے. یعنی یہ اہل علم بتائیں گے، اس علم کو جاننے والے بتائیں گے. قدیم زمانے میں عمومی مشاہدے پر لوگ فیصلہ کر لیتے تھے، اب بہت سائنسی طریقوں سے آپ کے لیے کیلنڈر بنا دیے گئے ہیں. یہ جو اذان ہوتی ہے وہ بھی اسی کیلنڈر کو دیکھ کے ہوتی ہے. اس میں بھی پہلے وہ کیلنڈر دیکھتے ہیں، پھر ہاتھ کی گھڑی دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اذان دیتے ہیں. تو جب فجر کا وقت ہو گیا وہ آپ کو لکھ کر بتا دیا جاتا ہے، تو بس روزہ آپ اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے. یہ اب اذان کس وقت دینی ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ فوراً دے دیں، آپ 10 منٹ بعد دے دیں، تو اذان اس سے متعلق نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک،
یعنی یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں.
اذان تو نماز کے لیے ہے،
اذان تو نماز کے لیے ہے، تو اس میں لوگوں کی سہولت دیکھی جاتی ہے. عام حالات میں یہ ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ذرا دیر سے، بلکہ احناف تو اسفار کے قائل ہیں کہ بہت قریب چاہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے نماز پڑھی جائے، تو اذان بھی دیر سے دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ سحری کھا کے فارغ ہوئے ہیں، ان کی خواہش ہے، وہ جاگے تھے، انہوں نے کوئی نماز پڑھی، ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے ہوں، تو ان کی سہولت یہ ہے کہ جلد نماز پڑھا دی جائے، تو اس لیے جلد دے دی جاتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انتظامی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں. شریعت کا قانون یہ ہے کہ فجر کے وقت روزہ بند کر دیا جائے.
ٹھیک، ہم سب یہ اگلا سوال موصول ہوا ہے ہمیں انٹرنیٹ پہ ہی آپ کے پیجز پہ. یہ خاتون لکھتی ہیں کہ ان کو سوشل سیکیورٹی کی رقم، یہ مغربی ممالک میں پورا سال پوری زندگی آپ ٹیکس دیتے ہیں اور بڑھاپے کے بعد آپ کو سوشل سیکیورٹی ملتی ہے، تو وہ سوشل سیکیورٹی کیا آمدن شمار ہوگی یا اس کو ہم استعمال کر کے جو بچے گی اس پہ بچت کی زکات دیں گے؟
دیکھیے، جو آمدن ریاست نے مستثنا کی ہوتی ہے کہ یہ آمدن ہے کہ جس کے بعد آپ کو ٹیکس دینا ہے، واجب الادا ہوگی، تو بس اس کو منہا کر لینا چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینی چاہیے.
ٹھیک، اس طرح غام صاحب، یہ خاتون نے پوچھا ہے کہ کچھ رقم انہوں نے ایک تجارتی ادارے میں انویسٹمنٹ کے طور پہ لگائی ہوئی ہے، تو اب زکوٰۃ جو اس انویسٹمنٹ سے ان کو آمدن ہوئی ہے اس پر ہوگی، اور وہ جو پوری انویسٹمنٹ ہے وہ عامل پیداوار بن کے مستثنا ہو جائے گی، یا سال کے آخر میں وہ جو پوری انویسٹمنٹ ہے اس پہ بھی بچت کی زکوۃ دینی پڑے گی؟
نہیں، دیکھیے، اس کا تعلق تو کاروبار کی نوعیت سے ہے. یعنی کاروبار اگر صنعتی نوعیت کا ہے، یا انہوں نے کسی ذمہ داری میں لگا رکھا ہوا ہے، یا اسی طرح جانوروں کی پرورش پرداخت ان کا کاروبار ہے، تو اس میں یہ عوامل پیداوار ہوں گے. لیکن اگر تجارت ہو رہی ہے مثال کے طور پر، تو اس میں تو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ جو شخص کاروبار کر رہا ہے اس کو ادا کرنی چاہیے، ورنہ حساب کر کے ان کا حصہ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے طور پر ادا کر لے. تو اس کا انحصار اس پر ہے کہ کس نوعیت کا کاروبار ہے. وہ تجارت کا مطلب ہے مال لینا، مال بیچنا. اگر اس نوعیت کا ہے تو اس پر مال کی زکوٰۃ ہوگی. یعنی سال جب پورا ہو جائے گا، اس کا دن مقرر کرنا چاہیے، اس دن جتنا مال آپ کے پاس ہے اس کی مالیت پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی. اور اگر وہ صنعتی معاملہ ہے، یا اگر وہ کوئی کرائے کا معاملہ ہے، یا سیلری ہے، یا کچھ ہے، ان پر پیداوار کی زکوٰۃ ہوگی. تو وہاں وہ چیز جس سے پیداوار ہو رہی ہے وہ مستثنا ہے، وہ عامل پیداوار ہے. جو آپ کو اس سے یافت ہوتی ہے اس کا 10% یا 5% آپ کو زکوٰۃ میں ادا کرنا ہو.
ٹھیک، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا. آپ نے گزشتہ دنوں حدیث کے درس کے دوران یہ فرمایا تھا کہ وہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں، بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے اگرچہ آپ کوئی بھی نیکی خیر کا کام کریں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بسا اوقات ایسے بندوں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں کہ جن کو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک کر سکیں، یا تو وہ لوگ رخصت ہو گئے، یا اتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی، تو اس صورتحال میں انسان کیا کرے، اس کے یہ والے گناہ کیسے معاف ہوں گے پھر؟
یعنی تلافی کی جو صورتیں بھی ممکن ہو وہ تلاش کریں. ہو سکتا ہے ان کے اخلاق موجود ہوں، آپ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکیں اور اللہ سے معافی مانگیں. تو اب یہ معاملہ چونکہ معلق ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا ہم متعین نہیں ہو سکے، وہ بہرحال قیامت میں سامنے کھڑے ہوں گے اور متعین بھی ہو جائیں گے، تو وہاں پھر معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو اس میں ممکن حد تک جو کچھ آپ کر سکتے ہیں تلافی کے لیے کریں، اور توبہ کرتے رہیں، اور ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ معاملہ اب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق نہیں رہا، یہ بندوں کے ساتھ بھی متعلق ہو گیا ہے، اور بندوں سے آپ اس مغفرت اور رحمت کی توقع نہیں کر سکتے جو ہم اپنے رحیم اور کریم پروردگار سے کرتے ہیں.